بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین, آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے. تو سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے عناوین.
اعلی حکام سے ملاقات میں قائد انقلاب اسلامی کا خطاب. صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات کا بھرپور مقابلہ کریں گے لبنانیوں کا اعلان. طالبان کے ساتھ امریکہ کی مذاکرات ناکام, مذاکرات کار لاپتہ. یورپ میں واشنگٹن کا میزائلی پروگرام, ماسکو کا رد عمل. اور برطانیہ میں فسادات کا سلسلہ جاری, ہزاروں افراد گرفتار.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahar.tv.ir.
ناظرین, قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے کہا ہے کہ ملک کے حالات کا جائزہ لیتے وقت حقیقت پسندی کا سامنا, حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے. آپ نے اسلامی جمہوری ایران کو اہم ترین پوزیشن کا حامل ملک قرار دیا. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اتوار کے دن اعلیٰ سرکاری عہدیداروں سے ملاقات میں خطاب کرتے ہوئے نہایت حساس موجودہ حالات اور علاقے میں اسلامی بیداری کے فروغ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حکام کو حالات کا حقیقت پسندی سے جائزہ لینے کی ہدایت کی. قائد انقلاب اسلامی نے حکومت ایران کے قدر و منزلت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ملت ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ خطرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمزوریوں کو نظر انداز کر دیا جائے. قائد انقلاب اسلامی نے گزشتہ 32 برس کے دوران ملت ایران کو پیش آنے والے خطرات کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ تمام تر سیاسی, سیکورٹی, فوجی, اقتصادی اور ثقافتی حملوں کا مقصد ایران کے اسلامی نظام کو نقصان پہنچانا تھا جو اسلامی بیداری کا سرچشمہ ہے. قائد انقلاب اسلامی نے ساتھ ہی یہ بھی تاکید فرمائی کہ سازشوں کے باوجود حکومت ایران عوام اور حکام کے ایک دوسرے پر اعتماد کے سہارے تمام خطرات پر قابو پانے میں کامیاب رہی ہے. یہ ایک ایسا پہلو ہے جو قائد انقلاب اسلامی کے بقول ایران کی اسلامی حکومت کا سب سے مضبوط رکن ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں آج ایران پابندیوں کے باوجود اپنی ترقی کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے. اسٹیم سیلز کی تیاری سمیت مختلف سائنسی میدانوں میں ایرانی سائنسدانوں کی کامیابی و پیش رفت اس لحاظ سے قابل ذکر ہے. ان کامیابیوں نے ایران کی حیثیت کو پائیدار اور بین الاقوامی سیاست میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کردار کو مستحکم کیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی عزت و اقدار میں ایسے وقت میں اضافہ ہو رہا ہے جب علاقے اور دنیا میں امریکہ سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے, اور اس وقت امریکہ علاقے اور عالم اسلام میں سب سے زیادہ قابل نفرت ملک بن گیا ہے. قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے یورپی ملکوں کی پالیسیوں پر امریکہ اور صہیونی حکومت کے تسلط کو ان ملکوں کی مشکلات کی اصل وجہ قرار دیا اور فرمایا کہ اگر یورپ کے عوام کو حقیقی صورتحال کا علم ہو جائے تو یورپ میں بھی امریکہ کی مقبولیت میں کمی واقع ہوگی, اور ایسا جلد ہونے والا ہے. اسی بنا پر ملت ایران کے دشمنوں نے اپنی پوری توانائیاں اسلامی جمہوریہ حکومت کو نقصان پہنچانے پر مرکوز کر دی ہیں, تاکہ بذمہ خود اسلامی جمہوریہ حکومت کو آئیڈیل بننے سے روکا جا سکے. سافٹ وار, داخلی فتنے, معاشی دباؤ اور دنیا کو اسلام سے خوف زدہ کرنا ایسے ہتھ کنڈے ہیں جسے سامراجی طاقتیں اسلامی جمہوریہ نظام کو کمزور بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں. ان حالات میں جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے حکام کو خطاب کرتے ہوئے تاکید فرمائی ہے کہ ایران کی ترقی و استحکام کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ حالات کا حقیقت پسندی سے جائزہ لیا جائے اور اس کے منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں پر نظر رکھی جائے.
ناظرین, لبنان کے ذخائر پر صہیونی حکومت یا اسرائیل کی حریصانہ نگاہیں ہمیشہ سے لگی ہوئی ہیں. لبنانی شخصیات نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جارحانہ کوششوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
لبنان کے تیل و گیس کے قدرتی ذخائر پر تسلط کی غرض سے اسرائیل کے اشتعال انگیز اقدامات کے خلاف لبنانی عہدیداروں اور سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کے رد عمل کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ یہ رد عمل اپنے ملک کے قدرتی ذخائر کی لوٹ مار روکنے کی غرض سے اسرائیل کی توسیع پسند حکومت کی نئی سازشوں کو ناکام بنانے کے سلسلے میں لبنانیوں کے عزم کا آئینہ دار ہے۔ حزب اللہ لبنان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے اپنے ملک کے آبی اور زمینی حقوق کا تحفظ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کی جانب سے لبنان کے بحری اور زمینی حقوق کی حفاظت کا اعلان ہماری وطن پرستی اور اسرائیلی جارحیت کے مقابلے میں فوج اور عوام کی کھلی حمایت کی نشانی ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے مزید کہا کہ تجربات سے ثابت ہو چکا ہے کہ اسرائیل اقوام متحدہ اور عالمی قوانین کا پابند نہیں ہے، وہ صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے اور اس سے اسی زبان میں بات کی جانا چاہیے۔ حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب لبنانی پارلیمان کے اسپیکر نبی برینی بھی اپنے ایک بیان میں یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ ہم نے جس طرح پہلے ثابت کر دکھایا ہے کہ لبنان پر زمین اور فضا سے تسلط نہیں جمایا جا سکتا، اسی طرح ہمیں یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ لبنان کی آبی سرحدوں پر قبضہ کرنا ناممکن ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہمیں لبنان کے تیل اور گیس کے ذخائر کو اسرائیل کی دستپرچ سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں 425 اور 1701 کے برخلاف اسرائیل کی جانب سے لبنان کی فضائی، زمینی اور آبی سرحدوں کی خلاف ورزی اور قدرتی ذخائر کی لوٹ مار کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور لبنان کی جانب سے اقوام متحدہ میں کی جانے والی مسلسل شکایتوں کے باوجود امریکہ اور بعض مغربی ملکوں کی کھلی حمایت کی وجہ سے اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا ہے۔ لبنان کے تیل اور گیس کے ذخائر ہتھیانے کی غرض سے اسرائیل کے اشتعال انگیز اقدامات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب اس سے قبل اسرائیل کے ہاتھوں لبنان کے آبی ذخائر کی چوری کا سلسلہ تیز کیے جانے کی متعدد خبریں سامنے آتی رہی ہیں۔ اسرائیل نے فلسطین اور لبنان کے قدرتی ذخائر کی چوری اور لوٹ مار کے ذریعے اپنے ناجائز وجود کو تاحال قائم رکھا ہے۔ لبنان کے ساحلی علاقوں میں دریافت ہونے والے ذخائر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں کھربوں مکعب میٹر گیس پائی جاتی ہے جو لبنان کی ملکیت ہے، اور اس سے اسرائیل کی ناجائز حکومت کی برسوں کی توانائی کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ اسرائیل کے حالیہ اقدامات نے ایک بار پھر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اس ناجائز حکومت کا وجود ہی توسیع پسندی اور جارحیت پر استوار ہے۔ اسرائیل اب لبنان کے تیل اور گیس کے ذخائر ہتھیانے کے لیے اقوام متحدہ کے ذریعے اپنی سرحدوں کو توسیع دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ صورتحال اس بات کو اور بھی اجاگر کرتی ہے کہ صہیونی حکومت کی توسیع پسندی اور قبضہ گری کے خلاف تحریک مزاحمتی واحد راستہ ہے۔ سن 2000 میں تحریک مزاحمت کا کامیاب تجربہ، جس نے اسرائیل کو لبنان کے ایک بڑے حصے سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، لبنانی عوام کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایسے حالات میں لبنانی عوام کی جانب سے اسرائیل کے خلاف ڈٹ جانے پر زور دینا اس بات کی نشانی ہے کہ لبنانی عوام اسرائیل کے خلاف تحریک مزاحمت کی اہمیت اور اپنے ملک کے خلاف اسرائیل کی سازشوں اور توسیع پسندی کو ناکام بنانے کے حوالے سے اس تحریک کے کردار کو اچھی طرح محسوس کر رہے ہیں۔
ناظرین، طالبان سے ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور اہم اطلاع یہ ہے کہ مذاکرات کار بھی لاپتہ ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار آغا مسعود حسین کا کہنا ہے۔
امریکہ اور طالبان کے درمیان تین مذاکرات ہوئے ہیں، دو ایک مذاکرات ہوا ہے میونخ میں، میونخ قریب ایک گاؤں ہے وہاں پہ ہوا، پھر ایک مذاکرات ہوئے قطر میں جس میں قطر کے بادشاہ کے کچھ ان کے خاص جو ایڈوائزر تھے وہ بھی شامل تھے، پھر اس کے بعد ان کا تیسرا مذاکرہ ہوا پھر میونخ کے قریب ایک گاؤں میں، جس میں ملا عمر کے خاص آدمی شامل تھے، اور یہ تینوں مذاکرات جو ہیں وہ ابھی تک ناکام تو نہیں ہوئے، لیکن یہ کہ بات چیت جاری ہے۔ ترکی میں ان کا ایک چھوٹا سا دفتر بھی کھل گیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ طالبان کی جو پہلی انہوں نے جو شرط عائد کی ہے میونخ میں وہ یہ تھی کہ پہلے جو فورسز ہیں، جو غیر ملکی فوجیں ہیں، وہ پہلے واپس چلی جائیں اور اس کے بعد ہی ہم جو ہے بات کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ فوجیں تو نہیں جائیں گی 2014 تک، تو ویسے بھی امریکہ نے اعلان کیا کہ ہم افغانستان میں رہیں گے، اور پھر دوسری بات یہ کہ افغانستان کے جو میں واپسی کے سلسلے میں چین بھی جو ہے نا میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ امریکہ جلدی سے چلا جائے، کیونکہ ابھی چین میں 3 بلین ڈالر کی جو ہے انویسٹمنٹ کی ہے، کاپر اینڈ گولڈ کے سلسلے میں کابل کے قریب نئی ڈسکوری ہوئی ہے کاپر اینڈ گولڈ کی، جو دنیا میں میرا خیال ہے دوسرا سب سے بڑا گولڈ اینڈ کاپر ریزروائر ہے. تو 3 بلین کی تو انویسٹمنٹ چائنا نے کی ہے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ امریکہ اتنی جلدی چلا جائے. تو یہ بات چیت تو وہ ہوگی طالبان سے، لیکن امریکہ جو ہے وہ اپنے مطلب شرائط پہ جائے گا، ویسے وہ بھی شرائط پہ نہیں جائے گا کہ جس پہ کہ جینوا ایکارڈ کے تحت روس چلا گیا تھا. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ طالبان اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور موقف یہی ہے کہ پہلے جتنی بھی غیر ملکی قابض فوجیں ہیں وہ واپس چلی جائیں، اور ان کے جانے کے بعد ہی یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے شمالی افغانستان میں کتنا بڑا جہاز گرایا ہے، اور یہ وہی ہیلی کاپٹر تھا جس نے کہ اسامہ کو وہاں سے ایبٹ آباد کے اندر اسامہ کو پکڑا اور قتل کیا، اور ان کی ایلیٹ فورس کے جو ہیں تقریباً 31 افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. جیسے جیسے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے، کیونکہ دیکھیے امریکہ کی اکنامی بھی ڈوب رہی ہے، اور یہ اکنامی جو ہے یہ پورے دنیا کو متاثر کرے گی. تو امریکہ سے تو خواہش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اس جگہ سے نکل جائے، لیکن وہ اس کے سلسلے میں کچھ چیزیں جو ہے وہ طلب کر رہا ہے. جیسے کہ نکلنے کی صورت میں یہ ہے کہ وہ ان کے یہاں پہ بیسز ہونے چاہیے، 6 بیسز کے لیے وہ بات کر رہے ہیں، 6 مطلب خفیہ بیسز ہوں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سفارت خانہ تو افغانستان میں ہی بن رہا ہے. تو یہ چیزیں اس بات کی مظہر ہیں کہ امریکہ فی الحال اتنی صورت کے ساتھ نہیں جائے گا. یہ ایک دھوکہ دینے کی بات ہے کہ ہم 2014 میں چلے جائیں گے، امریکہ رکے گا. امریکہ وہاں پہ $900 بلین کے دوسرے ذخائر مطلب امریکہ افغانستان میں نکلے ہیں، اور لیتھیم وہاں کی سب سے بڑی دھات ہے لیتھیم، جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، جو افغانستان میں ڈسکور ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نئی جو اقتصادی افغانستان کے اندر جو اقتصادی امکانات موجود ہیں، امریکہ اتنی جلدی نہیں جائے گا، اور یہ مذاکرات جو ہے ہوتے رہیں گے، اور انہیں اس حد تک تو آپ ناکام کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے طالبان کی اس بات سے متفق نہیں ہے کہ پہلے وہ چھوڑ دے اور اس کے بعد مذاکرات کریں.
ناظرین، یورپ میں میزائل شیلڈ نصب کرنے کے امریکی منصوبے پر روس کی تشویش بدستور قائم ہے. روس امریکہ کے اس منصوبے کو اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ تصور کرتا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
امریکہ اور نیٹو کی جانب سے یورپ میں میزائل شیلڈ کی تنصیب کا معاملہ روس اور مغرب کے درمیان بدستور نزاع کا اہم سبب بنا ہوا ہے. اگرچہ روس شروع ہی سے اس معاملے کی مخالفت کرتا چلا آ رہا ہے، لیکن گزشتہ سال لسبن میں ہونے والے نیٹو کے سربراہی اجلاس کے موقع پر صدر میدویدیف اور نیٹو سربراہوں کے درمیان ہونے والے اتفاق رائے کے بعد روس نے مشترکہ میزائل ڈیفینس سسٹم کی تنصیب پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی. ابتدائی اتفاق رائے کے بعد دونوں فریق عملی طور پر اس حوالے سے مشترکہ تعاون کے کسی فریم ورک کی تیاری میں تاحال ناکام رہے ہیں. دوسری جانب امریکہ بدستور مشرقی اور جنوبی یورپ میں اپنا میزائل ڈیفینس سسٹم نصب کرنے کی بھرپور کوششیں کرتا چلا آ رہا ہے، لیکن اسے روس کے شدید رد عمل کا سامنا ہے. اسی حوالے سے نیٹو میں روس کے نمائندے دیمتری ریگوزین نے یورپ میں امریکی میزائل ڈیفینس سسٹم کی تنصیب کے منصوبے پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ روس امریکی میزائل سسٹم کا بھرپور جواب دے گا. انہوں نے کہا کہ ہم پر واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ نے یورپ میں میزائل ڈیفینس سسٹم کی تنصیب کی منصوبہ بندی کر لی ہے، اور یہ امریکی فوجی ڈھانچے کا ہی ایک حصہ ہے جو یورپ میں اس براعظم کے ملکوں کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے نصب کیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ روس امریکی میزائل ڈیفینس سسٹم کی تنصیب سے پیدا ہونے والے خطرات کا مقابلہ کرنے کی غرض سے دفاعی اقدامات پر مجبور ہو جائے گا. نیٹو میں روس کے نمائندے نے واضح کیا کہ ماسکو اپنی سرحدوں کے قریب میزائل ڈیفینس سسٹم کی تنصیب کے حوالے سے مغرب کی پالیسیوں اور لسبن اجلاس میں طے پانے والے سمجھوتے پر اس کی بے توجہی سے سخت نالا ہے. کہا جا رہا ہے کہ علاقائی میزائل ڈیفینس شیلڈ کی تنصیب کی روسی تجویز کی امریکہ کی جانب سے مخالفت کے بعد ماسکو کو امید ہے کہ مئی سن 2012 میں اور شکاگو میں نیٹو کے سربراہی اجلاس سے قبل وہ یہ ضمانت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ امریکہ اور نیٹو کے میزائل ڈیفینس سسٹم کا نشانہ روس کی طرف نہیں ہوگا، اگرچہ ایسی کسی ضمانت کا حصول تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ روس اب امریکہ اور نیٹو کو میزائل ڈیفینس سسٹم کی تنصیب کے حوالے سے تعاون کی کی دو نئی تجاویز پیش کرے گا، جن میں سے ایک معلومات کے تبادلے کے مرکز کے ساتھ یکساں میزائل ڈیفینس سسٹم کی تنصیب اور اس سسٹم کی یونائیٹڈ کمانڈ کے حوالے سے ہوگی۔ دوسری تجویز جداگانہ میزائل سسٹم کی تنصیب کے بارے میں ہوگی، اور روس امریکہ اس بات کی ضمانت دیں گے کہ وہ اپنا میزائل سسٹم ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کریں گے۔ روس نے متنبہ کیا ہے کہ اگر ان دونوں تجاویز میں سے کسی ایک کو امریکہ اور نیٹو نے منظور نہ کیا تو وہ اپنی سلامتی کو درپیش خطرات کے مقابلے کے لیے مناسب اقدامات کرے گا۔ روس نے واضح کر دیا ہے کہ وہ رد عمل کے طور پر اپنی مغربی سرحدوں کے قریب اور خاص طور پر لیننگراڈ میں جوہری میزائل نصب کر دے گا، جن کا نشانہ مشرقی یورپ میں امریکہ اور نیٹو کے میزائل ڈیفینس سسٹم کی طرف ہوگا۔ بعض روسی حکام نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یورپ میں امریکی میزائل ڈیفینس سسٹم کی تنصیب کے معاملے پر امریکہ کے ساتھ اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ روس اسٹریٹجک جوہری ہتھیاروں میں کمی کے نئے اسٹارٹ معاہدے سے بھی باہر نکل جائے۔
اور ناظرین، اب ہم بات کریں گے برطانیہ کی تازہ صورتحال پر۔ برطانیہ کے متعدد شہروں میں مظاہرے جاری ہیں، اور مظاہرین کے ساتھ پولیس کا تشدد آمیز رویہ بھی جاری ہے، جس پر دنیا بھر میں اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ جناب السلام علیکم، پروگرام میں خیر مقدم۔
وعلیکم السلام جی، شکریہ جی۔
گلشن عباس نقوی صاحب، آپ برطانیہ کے شہروں میں جس طرح سے مظاہرے جاری ہیں، اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ کتنی سنگین ہے اور موجودہ حالات کس طرف بڑھ رہے ہیں؟
برطانیہ کی صورتحال کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ سنگین ہے، اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ اس کی تاریخ میں پیوست ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ اچانک نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے اس کی جڑیں ہوتی ہیں، اس واقعے کی ایک پوری تاریخ ہوتی ہے
جی۔
اور برطانیہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی اس اصول اور اس قانون سے مستثنا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت برطانیہ میں پولیس جو ہے وہ لندن میں خاص طور پر اور جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر گشت کر رہی ہے، اور لندن جو دارالحکومت ہے برطانیہ کا، وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ گویا کہ وہاں پولیس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں
جی۔
بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں پولیس جو ہے وہ وہاں پر تعینات کی گئی ہے
جی،
اور گھر گھر تلاشی لے کر افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق لندن کے مختلف شہروں میں کم از کم 2000 افراد، یعنی جی 2000 کے لگ بھگ افراد جو ہیں وہ گرفتار کیے جا چکے ہیں، اور عوام سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو مشکوک یا جو افراد مظاہروں میں شریک رہے ہیں ان کے بارے میں پولیس کو اطلاعات فراہم کریں تاکہ ان کو گرفتار کیا جا سکے، اور بہت سے مقدمات بھی قائم کیے جا چکے ہیں۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ ظاہر ہے کہ شروع تو ہوئی تھی وہ پولیس کے ہاتھوں ایک سیاہ فام برطانوی شہری کے قتل کے ساتھ
جی،
جو مہاجر تھا اور دوسرے ملک سے ہجرت کر کے وہاں پر گیا تھا اور برطانوی شہریت اس نے حاصل کی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ جو خود مظاہرین نے بیان کی اور جس کے خلاف مظاہرین نے احتجاج کیا وہ اس نام نہاد مہذب اور جمہوری معاشرے اور جمہوری ملک میں امتیازی سلوک جو ہے وہ اس کی ایک بڑی وجہ مظاہرین نے بیان کی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک سیاہ فام کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس طرح کے واقعات برطانیہ میں سامنے آتے رہے ہیں کہ جو وہاں کے جو مہاجر ہیں، جو سیاہ فام ہیں، ان کو وہ حیثیت نہیں دی جاتی رہی ہے کہ جو دوسرے جو برطانیہ کے جو شہری ہیں، جو سفید فام جو شہری ہیں ان کو جو حاصل رہی ہے۔ تو جتنے بھی وہاں پر اقلیتیں ہیں جو لسانی اقلیتیں کہیں آپ ان کو قومی اقلیتیں کہیں یا مذہبی اقلیتیں جو ہیں ان کے ساتھ برطانیہ میں ایک طویل عرصے سے امتیازی سلوک جو ہے وہ کیا جاتا رہا ہے اور یہ پھر صرف برطانیہ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ دوسرے یورپی ممالک جو ہیں وہاں پر بھی یہ واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہاں پر بھی جو مہاجر ہیں جو تارکین وطن ہیں جو اپنے اصل وطن چھوڑ کر ان ممالک میں گئے ہیں اور ان ممالک کے شہری بنے ہیں ان کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے اور ان کو وہاں کے جو مقامی جو لوگ ہیں وہاں کے جو شہری ہیں ان کے مساوی حقوق نہیں دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ برطانیہ میں پیش آیا. اس سے پہلے آپ دیکھیں 2005 میں یہی مسئلہ جو ہے وہ پیش آیا تھا فرانس میں. فرانس میں بھی پولیس کے ہاتھوں دو افراد دو مہاجر جو تھے وہ قتل کیے گئے تھے. اس کے بعد پھر مسلسل 3 ہفتوں تک وہاں پر بھی اسی طرح کے ہنگامے برپا رہے اور عوام نے احتجاج کیا. اب احتجاج جو شروع ہوا وہ تو ظاہر ہے کہ امتیازی سلوک سے شروع ہوا لیکن اس کے بعد برطانیہ کے عوام نے بھی اور فرانس کے عوام نے بھی 2005 میں اپنی اپنی حکومتوں کی اقتصادی پالیسیوں کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا. فرانس میں بھی وہاں کے لوگوں نے فرانسیسی حکومت کی جو اقتصادی اور مالی جو پالیسیاں تھیں ان کے خلاف احتجاج کیا اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور غیر منصفانہ سلوک اور امتیازی رویے کے ساتھ وہاں پر انہوں نے احتجاج کیا. اب برطانیہ میں بھی یہی جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے اور وہاں پر عوام جو ہیں وہ اب صرف پولیس کے ہاتھوں ایک فرد کے قتل کے خلاف احتجاج نہیں کر رہے ہیں بلکہ حکومت کی جو اقتصادی پالیسیاں ہیں ان پر بھی ان کے خلاف بھی احتجاج کر رہے ہیں. تو اب معاملہ جو ہے وہ نسلی امتیاز سے بڑھ کر جو ہے اس کا دائرہ جو ہے وہ حکومت کی اقتصادی پالیسیوں تک پہنچ چکا ہے اور یہ ایک سیاسی ایشو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کا بن چکا ہے اور بڑی سنگین صورتحال ہے برطانیہ میں اس وقت. اگرچہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ کچھ وجوہات کی بنا پر اب جو مظاہرے وہاں پر ہو رہے ہیں لندن میں خاص طور پر ان میں وہ شدت نہیں رہی ہے کیونکہ ہزاروں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہزاروں پولیس اہلکار وہاں پر تعینات کیے جا چکے ہیں اور اس کے بعد بارش بھی وہاں پر ہوئی ہے جس کے بعد مظاہروں میں اتنی شدت باقی نہیں رہی ہے. لیکن اس کے بعد فوری طور پر ایک خبر جو ہے وہ سامنے آئی کہ وہاں برمنگھم میں ایک سفید فام نے اپنی گاڑی کے نیچے 3 پاکستانی افراد کو کہ جو وہاں کے برطانوی شہریت جنہوں نے حاصل کر لی تھی ان کو کچل دیا اور ان کو ہلاک کر دیا. تو اس کے بعد سے پھر یہ مظاہروں کا سلسلہ جو ہے اس میں شدت آئی اور اس میں مزید شدت آنے کا اندیشہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگرچہ برطانوی حکومت جو ہے وہ ان مظاہروں کو اور روکنے اور مظاہرین کو مطمئن کرنے کی مختلف طرح سے کوشش کر رہی ہے لیکن جب تک وہ بنیادی مسائل وہاں کے لوگوں کے حل نہیں کرے گی جب تک وہاں بے روزگاری کا خاتمہ نہیں کرے گی وہاں کے جو اقلیتیں ہیں ان کو ان کے حقوق عطا نہیں کرے گی تب تک جو ہے وہ برطانوی حکومت کی کوششیں جو ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے.
گلشن عباس نقوی صاحب ہمارے ساتھ ناظرین ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر لندن سے علی جعفر زیدی صاحب ہیں. جناب السلام علیکم, پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے.
جی بہت مہربانی. وعلیکم السلام.
علی جعفر زیدی صاحب آپ تازہ صورتحال پر ایک روشنی ڈالیں.
جی صورت کافی ٹینس ہے اور بات یہ ہے کہ یہ پوری یورپ میں جو ملٹی کلچرلزم کے بارے میں ایک نیگیٹو ایک منفی رویہ اختیار کیا گیا ہے اور خاص طور پہ جو ڈیوڈ کیمرون نے تو چند ہفتے پہلے تقریر بھی کی یورپین ممالک کی میٹنگ میں, تو اس میں انہوں نے کہا کہ ملٹی کلچرلزم نہیں چل سکتا. یہ وہی کنٹینیوٹی ہے جو کہ کلیش آف سیولائزیشن کے بارے میں سیمول ہنٹنگٹن نے جب کتاب لکھی تھی کہ یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے. بش نے اس کو تصور کو دنیا میں آگے پھیلا کر جنگیں مسلط کی
جی.
تو یہاں بھی یورپ نے یہ جو رائٹ ونگ, یہ جو رجعت پسند کنزرویٹیوز کی حکومتیں ہیں, وہ یہ ثابت کر رہی ہیں کہ یہ مائنورٹیز کا جو کلچر ہے, یہ ہماری جو برتر تہذیب ہے اس میں یہ لوگ مکس نہیں ہو پاتے, اس لیے ملٹی کلچرزم ناکام ہو چکا ہے. اور اسی وجہ سے یہ ایک برتر تہذیب ہے جس پر, جس کو دنیا کو تسلیم کر لینا چاہیے. یہ تو ہے ہڈن ایجنڈا. اب اس میں اس کی جو نتائج ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئے. جو مائنورٹیز ہیں وہ بے چین ہیں, کلچرلی بھی اور معاشی اعتبار سے بھی. پھر بے شمار کٹس جو لگے ہیں, اس میں 10,000 پولیس آفیسرز کو انہوں نے ریڈنڈنٹ قرار دینا ہے. اب 10,000 پولیس فورس اگر چلی جاتی ہے تو اس میں پولیس نے ایک, انہیں نہیں معلوم کہ کون جائے گا کون رکے گا, تو ان میں ایک طرح کی بے چینی ہے.
جی.
پھر نیوز آف دا ورلڈ کے حوالے سے جو چیف پولیس, جو یعنی ہیڈ آف دا پولیس ہے, وہ اریسٹ, مطلب اس کو معطل کر دیا گیا ہے, وہ کام نہیں کر رہا, تو پولیس میں ایک طرح کی بے چینی ہے. اور یہ تمام بے چینیاں, بے روزگاری بہت بڑی ہوئی ہے, ریسیشن ہے, تو معاشرے میں بہت سی جو بے چینیاں ہیں وہ موجود ہیں. تہذیبی ٹکراؤ کے حوالے سے مائنارٹیز کو ان کے حقوق کا تحفظ خطرے میں لگ رہا ہے, لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے. یہ جو یوتھ ہے, ینگ لڑکے جنہوں نے بے شمار جو سڑکوں پر آ کر جنہوں نے یہ لوٹ مار کی ہے, ان کے لیے کچھ فیوچر نظر ان کو نہیں آتا, نہ ان کے پاس جاب ہیں, نہ ان کے پاس وہ جو سینٹرز ہوتے تھے جہاں وہ شام کو اکٹھے ہو کر اپنی سوشل ایکٹیویٹی کرتے تھے, اس کی گرانٹ ورانٹ بند ہو گئی ہے. تو ایک بے چینی ہے پورے معاشرے میں.
جی.
مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک لوٹ مار یا جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو اس کی جسٹیفیکیشن ان کے پاس ہو. یہاں جو ہوا ہے اس میں یہ بے چینیاں اپنی جگہ ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کرمنل ایلیمنٹ تھا اس نے گھروں کو بھی لوٹا, دکانیں بھی لوٹی, دکانوں کو آگ بھی لگائی, اور اکثریت اس میں نوجوان اور کم عمر لڑکے لڑکیاں ہیں. اب اس میں یہ سوسائٹی ان کو اگر جاب مہیا نہیں کرتی, ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ یقیناً, پیرنٹس جو ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں بچوں کی اس طرح سے اس لیے تربیت نہیں کر پاتے کہ یہاں فیملیز ٹوٹی ہوئی ہیں. ہسبینڈ ہیں بالخصوص کالی کمیونٹیز میں, جو بلیک ایتھنک مائنورٹیز ہیں.
جی جی.
وہ باپ غائب ہو جاتا ہے, بیوی بچوں کو پالتی ہے, بیوی کا اور انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ 12-14 سال کا بچہ سڑکوں پر ہی بڑا ہوتا ہے اور اس کو کرائم کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا.
جی.
تو کرمنالٹی بھی ہے, جرائم پیشہ افراد نے بے شمار, یہ جو برمنگم کی انہوں نے ابھی مثال دی تھی وہ واقعہ بھی وہاں پر ایشین جو تھے وہ اپنی زبانوں کو بچانے کے لیے وہاں باہر اکٹھے ہوئے تھے, اور لوگوں نے ساؤتھ ہال میں اور جہاں ایشین دکانیں تھیں انہوں نے اپنی مال اور دکانوں کو بچایا ان لوٹ مار کرنے والے گروہوں سے.
جی.
تو یہ تو ہے صورتحال. اب اس میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں دھڑا دھڑ, مجسٹریٹ کورٹس جو ہیں وہ ساری ساری رات کام کر رہی ہیں اور ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں. اب اس میں جو ہوا ہے ایک اہم پہلو جو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ پولیس اور پولیٹیشنز کے درمیان ایک ٹینشن کریٹ ہو گئی ہے, ایک کنفلکٹ پیدا ہو گیا ہے. کل کی جو پارلیمنٹ میں تمام یعنی پارٹیز کی, لیب ڈیم, کنزرویٹیوز اینڈ لیبر, سب کا تھرسٹ یہ تھا کہ پولیس کی نفری موجود تھی اور پولیس نے کارروائی نہیں کی, وہ کھڑے ہو کر دور تماشا دیکھتے رہے. جبکہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ سیاست دانوں نے یہ پر ساری ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ملک کی معیشت کو ٹھیک سے کنٹرول نہیں کیا, بے روزگاری پیدا کی. تو یہ کنفلکٹ اس وقت چل رہا ہے سیاست دانوں میں اور پولیس میں.
جی.
پولیس یقیناً, پولیس سے یہ اکثر جگہ پر نظر آئی کہ وہ خاموش کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی اور دکانیں لٹ رہی تھیں. اور پولیس کی بے چینی کے بارے میں میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس نے 10,000 لوگوں کی چھانٹی ہونی ہے, ان میں سے کتنے لوگ جائیں گے. لندن میں 32,000 نفری ہے پولیس کی, تو اس کے ہوتے ہوئے ان کو 16,000 افراد باہر سے لانا پڑے, اس لیے کہ لوگ پولیس میں لوگ جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس بات کو ہونے دیا کہ ٹھیک ہے سیاستدان ہمارا انٹرسٹ اگر نہیں واچ کرتے تو ہم بھی پھر سوسائٹی میں جو کرائم ہے اس کو ہم اس کو کنٹرول اس طرح نہیں کرتے. تو یہ معاشرے میں ایک انتہائی بدترین قسم کی جو بے چینی ہے جو کہ عالمی سامراج نے پوری دنیا میں پیدا کی ہے اور جو سرمایہ دارانہ نظام کا الٹیمیٹ ایک آؤٹ کم ہے, وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے اپنی بدترین شکل میں. اب انہوں نے کنٹرول تو کر لیا ہے, لندن میں بھی کنٹرولڈ ہے صورت اور نظم و ضبط ہو رہا ہے باقی شہروں میں بھی, لیکن وہ جو انڈر کرنٹ ہے وہ تو بے چینی تو رہے گی جب تک لوگوں میں ان کو عزت وقار کے ساتھ جاب یا رہنے کی جو فیسلٹیز ہیں یا گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی جان اور مال کی حفاظت کرے, اس کا اثر تو بہت عرصے تک رہے گا. اور اس کے لیے یہ ملینز اینڈ ملینز پاؤنڈز کا جو نقصان ہوا ہے یہ کون پورا کرے گا؟ حکومت کے پاس فنڈز نہیں ہے, انشورنس کمپنیاں چیخیں مار رہی ہیں, تو یہ بے چینی موجود رہے گی. اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں جو اسٹاک ایکسچینج وہ کس طرح سے ایک دم نیچے جاتا ہے, پھر ایک گھنٹے میں اوپر آتا ہے, پھر نیچے جاتا ہے. تو یہ معاشی بے چینی بحران جو اس طرح کے واقعات سے ریفلیکشن جس کی ہو رہی ہے وہ اور گہرا ہوتا نظر آ رہا ہے. اور دنیا میں جب آپ دیکھیں نا, امریکہ نے $3 trillion قرضہ لے کر عراق پر جنگ مسلط کی
جی,
اور اس کے بعد
علی جعفر زیدی صاحب, علی جعفر زیدی صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ سڑکوں پر باہر نکل رہے ہیں, جو مظاہروں میں شرکت کر رہے ہیں, اعتراض جو لوگ کر رہے ہیں, ظاہر ہے اس میں موجودہ صورتحال کا فائدہ اٹھا کے کچھ جرائم پیشہ لوگوں نے بھی یقیناً اپنی کارروائیاں کی ہوں گی, لیکن جو لوگ باہر آ رہے ہیں, جیسا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے ان کو کہا کہ یہ بیمار سوسائٹی, کیا پورے لوگوں پر اس طرح کے الفاظ کا اطلاق کرنا درست ہے؟ کیا واقعی جو لوگ باہر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے بیمار سوسائٹی کے لوگ ہیں, یا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں بڑی تعداد ان کے جو اپنے حق بجانی مطالبات کے ساتھ سڑکوں پہ باہر آئے ہیں؟
جی یقیناً جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ معاشی بے چینی موجود ہے, اور جو لوگ سڑکوں پر آئے ہیں وہ انہوں نے ناراضگی کا بنیادی طور پر اظہار کیا ہے. اور یہ سکھ سوسائٹی تو انہوں نے خود بنائی ہے
جی,
سوسائٹی کو بیمار بنانے کے لیے انہوں نے جو لفظ استعمال کرنے شروع کیے ہیں کہ ملٹی کلچرزم نہیں چل سکتا, اور پھر جو مائنورٹیز ہیں ان کے بارے میں پولیس کا رویہ, ایڈمنسٹریشن کا رویہ, ان کے ساتھ ایک سوتیلی ماں کا سلوک, یہ سب جو ہیں یہ تو ایک دن میں نہیں, یہ تو مسلسل کئی سالوں سے اندر لوگوں کے ایک لاوا پکتا چلا جا رہا تھا, اور وہ لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے, اور اس میں پھر یہ لوٹ مار کا ایلیمنٹ کرمنل تو شامل ہوا اور بہت زیادہ شامل ہوا. تو بنیادی طور پر تو لوگ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں حکومت کی, موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیز اور جو معاشرتی پالیسیز ہیں
جی جی,
جس میں معاشرہ جو ہے وہ ایک ٹالرنٹ سوسائٹی جو تھی اس میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں
جی,
جہاں پر اسلام کا نام یعنی مسلمان نام کیری کرنا جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ ایک ریشل اس میں داخل ہو رہا ہے, جہاں پر نسل پرستی کی کا وکٹم بنتا ہے وہ انسان
جی.
میں نے کئی بار دیکھا کہ ایک لمبی داڑھی والا شخص اگر ٹیوب میں بیٹھا ہے تو کوئی گوری اگر پڑا کر بیٹھی تو وہ اس کے سامنے سے اٹھ کر دور چلی جائے گی
جی.
یعنی وہ تو سوسائٹی میں یہ جو تفریق بڑھ رہی ہے, نفرتیں اور خلیج بڑھ رہا ہے, یہ تو آبویسلی حکومت کی پالیسیز ہیں جس کے نتیجے میں لوگ بے چین ہیں, اور اس بے چینی کے نتیجے میں وہ سڑکوں پر آئے, اور اس میں پھر کرمنل ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل ہوا. تو ان کو تو کوئی دور رس پالیسی ایسی بنانی پڑے گی جس میں تمام جو قومیتیں ہیں قومیں ہیں تمام مذاہب ہیں وہ مل کر اکٹھے رہ سکیں. یہاں پر جتنے مسجدیں اور یہ تھے گردوارے اور ہندو مندر سب کو لوگوں نے اپنی کمیونٹی کے جو ان کے لوگ تھے انہوں نے جا کر بچایا ہے.
جی جی.
ورنہ یہ بھی لگتا تھا کہ مسجدوں پر اٹیک ہوگا اور مندروں پر اٹیک ہوگا اور مذہبی جو عبادت گاہیں ہیں گردوارے ہیں ان یعنی بالخصوص یہ تین جو ایشین سے جن کا تعلق ہے اس پر حملے ہوں گے اور پھر یہ جی. آگ جو ہے اور پھیل جائے گی.
جی
تو
جی.
اس میں وہ ایلیمنٹ بھی ہے جس کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ معاشرے میں بے چینی ہو افراتفری ہو انارکی ہو اور انارکی کی شکل ہم نے دیکھی یہ انارکی ہی تھی. جب حکومت بے بس ہو جائے تو پھر انارکی ہوتی ہے اور وہاں سوسائٹی پھر کسی اور طرف چل پڑتی ہے.
جی
تو وہ جو اس وقت تہذیب کے علم بردار ہیں دنیا میں جمہوریت کے نام پر جو جنگیں ہیں وہ مسلط کر رہے ہیں وہ اپنے جمہور کو نہیں سنبھال پا رہے.
بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب علی جعفر زیدی صاحب.
بہت مہربان
گلشن عباس صاحب. علی جعفر زیدی صاحب نے صورتحال پر روشنی ڈالی بہت تفصیل سے. یہ عوام کا اٹھ کھڑا ہونا اس وقت خاص طور سے اور اس طرح سڑکوں پہ باہر نکل آنا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے یعنی مشرق وسطی سے شمالی افریقہ میں اور جس کو بیداری کا نام دیا جا رہا ہے اور یہاں تک بھی کہا گیا رہبر انقلاب نے بھی فرمایا کہ یہ بیداری یورپ کے قلب تک جائے گی. اس بیان کے تناظر میں برطانیہ کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟
جی آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا علی جعفر زیدی صاحب کی
جی.
بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور آپ نے بھی جو ان سے سوال کیا تھا اس سلسلے میں کہ یہ جو افراد باہر نکلے ہیں اور وہاں کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ بیمار ذہنیت کے افراد ہیں یا بیمار افراد ہیں, تو اسی سلسلے میں مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ خود ان کو بیمار بنانے والے جو ہیں وہ خود برطانوی حکومت ہی ہے.
جی
اس کا تجزیہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں برطانوی حکومت کی
جی
وہ امتیازی پالیسیاں ہیں. وہاں پر تمام قوموں کو اور تمام وہاں کے افراد کو مساوی حقوق نہیں دیے جاتے ہیں.
جی
مساوی سہولتیں وہاں پر میسر نہیں ہیں, مساوی تعلیمی سہولتیں میسر نہیں ہیں, اقتصادی مواقع جو ہیں وہ وہاں پر میسر نہیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ بعض طبقات کو بہت سارے مواقع جو ہیں وہ حاصل ہیں اور بعض طبقات کو حاصل نہیں ہیں. تو جن طبقات کو یعنی اقلیتوں کو وہ مواقع حاصل نہیں ہیں وہ اقتصادی لحاظ سے جو ہیں وہ کمزور ہیں.
جی جی.
اور بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ ان میں زیادہ ہے.
جی.
اب ظاہر ہے کہ جب وہاں پر بے روزگاری کی شرح زیادہ ہوگی تو وہاں پر وہ جو افراد ہیں وہ اپنے پیٹ پا اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنا کنبہ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے, اور اگر وہ یہ چیزیں ایسے معاشرے میں برطانیہ جیسے ایسے معاشرے میں ہوں کہ جہاں پر اخلاقی اقدار کا زوال ہو تو لازمی طور پر وہاں پر جو ہے وہ جرم و ظلم اور بیمار ذہنیت کا پروان چڑھنا جو ہے وہ کوئی بعید بات نہیں ہے, اور اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ خود برطانوی حکام اور برطانوی حکومت کی جو ہیں وہ پالیسیاں ہیں. اور جہاں تک آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ بیداری جو ہے جو مشرق وسطی میں جس کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ یورپ تک بھی پہنچے گی,
جی
تو اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ ایک سنت الہی جو ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی. لا تبدیل لسنت اللہ, خود پروردگار عالم نے فرمایا ہے
جی جی
کہ میری سنت جو ہے وہ اس میں تبدیلی نہیں آتی. تو چونکہ خدا کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی ہے اور خدا کی سنت یہ ہے کہ جہاں پر بھی امتیازی سلوک ہوگا, جہاں پر بھی ناانصافی ہوگی, جہاں پر بھی ایک طبقہ جو ہے دوسرے طبقے پر ظلم کرے گا اور جہاں پر بھی طبقاتی اختلاف پایا جائے گا وہاں پر اختلافات ہوں گے, وہاں پر جھڑپیں ہوں گی, وہاں پر لڑائیاں ہوں گی, وہاں پر ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے گروہ کے خلاف جو ہے وہ قیام کرے گا.
جی
تو اب اگر برطانیہ میں لوگ اٹھے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے اٹھے ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک سنت الہی ہے. اور یہ برطانیہ یا مشرق وسطیٰ کے ساتھ یہ چیز مخصوص نہیں ہے, بلکہ دنیا میں کہیں بھی جہاں بھی انسان بستے ہیں, جس گوشے میں بھی انسان بستے ہیں, اگر وہاں پر امتیازی سلوک پایا جاتا ہے, اگر وہاں پر بعض لوگوں کو بعض مواقع میسر ہیں اور بعض لوگ اس سے محروم ہیں, تو وہاں پر اس طرح کی چپقلشوں کا ہونا جو ہے, اس طرح کی جھڑپوں کا ہونا اور محروم طبقات کا مستقبرین کے خلاف جو ہے وہ قیام کرنا جو ہے, یہ کوئی ایک وہ چیز ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کی عقل و فہم سے بالا تر ہو,
جی.
بلکہ یہ سنت الہی ہے اور دنیا کے ہر گوشے میں جو ہے یہ چیز جو ہے وجود میں آئے گی.
بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. گفتگو سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ برطانیہ میں حالات جو آج خراب ہیں, تشدد جو پھیلا ہوا ہے, عوام سڑکوں پر نکل رہے ہیں, پولیس کا سخت رویہ عوام کے ساتھ, مظاہرین کے ساتھ جاری ہے, اس سب کی وجہ اور اس سب کا سبب برطانوی حکومت کی امتیازی پالیسیاں اور اس کے اقدامات ہیں. اور یہ بھی اگر کہا جائے کہ برطانوی حکومت یا دوسری سامراجی حکومتوں نے دیگر ممالک میں اپنے جنگی پروگراموں اور منصوبوں پر جو بجٹ صرف کیے ہیں اور جن کے نتیجے میں ان ممالک کے اندر معاشی مشکلات پیدا ہوئی ہیں, اقتصادی مسائل آج کھڑے ہوئے ہیں, وہ بہت بڑے سبب ہیں اس طرح کے حالات کا اور اس صورتحال کا. تو اس صورتحال کا علاج بھی یہی ہے کہ یہ حکومتیں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں اور سامراجی پالیسیاں چھوڑیں, اپنے عوام کی فکر کریں, دوسرے ممالک کے ذخائر کی طرف حریصانہ نظریں جو لگی ہیں اس سے وہ ہٹائیں اور اپنے مسائل پر توجہ دیں, تو یہ مشکلات اور یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.